السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اس رب کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں عمر دراز عطا فرمائی، اسلامی اعتبار سے نئے سال کا آغاز اس نے ہمیں دکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سال کا اختتام بھی ہمیں دکھائے. جب کبھی موسم کا کوئی نیا پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو موسم کا پہلا پھل کھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ، جب آپ نے ہمیں موسم کا پہلا پھل کھلایا ہے، ہمیں موسم کا آخری پھل بھی کھلانا. یہ گویا کہ درپردہ عمر درازی کی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ، اس موسم کا ابتدائی پھل کھلایا ہے تو انتہائی پھل بھی کھلا کر ہمیں سلامت رکھنا. اس اللہ نے ہمیں اسلامی سال کا آغاز دکھایا ہے محرم الحرام، اللہ اس کا اختتام بھی دکھائے، اور شروع ہونے والے نئے اسلامی سال کو اللہ پاک امت مسلمہ کے لیے امن و سلامتی کا، خیر و برکت، خوشحالی، صحت اور عافیت کا سال بنا دے، آزمائشوں اور امتحانات سے چھٹکارے کا سال بنا دے. رب ذوالجلال کے فیصلے بندوں کی طلب اور مانگ پر ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی التجا اور فریاد کرتے ہیں کہ ربا، امت مسلمہ پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی اس قدر شدید حالات نہ آئے تھے، وائرس کی شدت اور دباؤ کی وجہ سے ایک طرف تو امراض، اموات، آزمائشیں، امتحانات، تو دوسری طرف معاشی اعتبار سے امت مسلمہ شدید مشکلات سے دوچار ہے. اللہ پاک اپنے اس وعدے کے مطابق ہمارے لیے فراخیوں کے فیصلے فرمائے کہ انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے، تنگیوں کے بعد فراوانی ہے. اللہ پاک ہمارے لیے بھی مشکلات کے ختم کرنے کے فیصلے فرما دے، تنگیوں کو دور کر کے فراخیوں اور فراوانیوں کے، خوشحالیوں کے فیصلے فرما دے. امت مسلمہ کے کثیر تعداد میں افراد ہیں کہ جو بے روزگار ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو مقروض ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو سخت دشواریوں سے گزر رہے ہیں. اللہ پاک سب کے لیے اس اسلامی نئے سال کو خوشحالیوں کا، ترقیوں کا، برکتوں کا، سلامتیوں کا، صحت اور عافیت کا سال بنا دے. رب ذوالجلال نے اس امت کو کامل مکمل دین اسلام عطا فرمایا، ایک الگ تھلگ تہذیب اور تمدن عطا فرمایا، ہر چیز میں اس کو مستقل بنایا ہے. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی اس امت کو اللہ پاک نے ایسا نظام دے دیا کہ ماہ و سال کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خود مختار ہے. اپنا حساب کتاب اسلامی مہینوں کے اعتبار سے لگانا اس کا الگ ایک نظام زندگی ہے. ہر چیز میں، ہر شعبہ زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام مکمل عطا فرمایا. تو اعداد و شمار تقویم کے اعتبار سے اور پیغام رسانی، دیگر معاملات، لکھت پڑھت اور بھی دیگر جو بھی نظام زندگی جو ماہ و سال کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو اس امت کو اللہ پاک نے وہ ایک مہینہ، ایک سال، ایک نظام زندگی ایسا عطا فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے جڑا ہوا ہے. 1442 سال گزر گئے، 43واں سال شروع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیے ہوئے عمل کو گویا کہ 1442 سال بیت گئے. اس اسلامی تقویم کا نقطہ آغاز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا عمل ہے، اور پھر اس اسلامی سال کے مہینوں میں ابتدا محرم الحرام سے ہے. یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے یہ پورا نظام مرتب کر کے امت میں رائج کر دیا گیا ہے. محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے بہت عظمتیں تقدس رکھی ہیں. محرم، حرم یحرم تحریم، حرمت سے اس کا معنی بنتا ہے تقدس، عظمت، احترام والا مہینہ. محرم جس چیز کو عظمت بخشی گئی ہو، تقدس بخشا گیا ہو، جس چیز کا احترام کیا گیا ہو، عربی زبان میں اس کو محرم کہا جاتا ہے. مسجد الحرام تقدس والی، احترام والی، عظمت والی مسجد، حرمت تقدس کے معنی میں آتا ہے، اسی سے ہے محرم مقدس کے معنی میں. محرم الحرام یعنی مقدس، عظمت والا، تقدس والا بڑا مہینہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی عرب کے اندر یہ مہینہ مقدس اور مبارک چلا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس مہینے کو وہ تقدس حاصل تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ اور دیگر اقوام باوجود اپنی بت پرستی کے، دین سے، مذہب ابراہیم، مذہب اس حق سے دور ہونے کے باوجود اس مہینے کا تقدس اپنی جگہ پر وہ برقرار رکھتے تھے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. مہینوں کی تعداد روز اول سے اللہ کے نزدیک 12 ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی، اور یہ اس دن سے متعین ہے جس دن اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے مقدس ہیں. اشہر الحرم تقدس والے مہینے میں، کہ جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور بھی زیادہ شدید درجے میں ممنوع تھا. ایک رجب المرجب، اور 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ لگاتار ایک ساتھ. یہ چار مہینے ہیں جن کو اللہ پاک نے تقدس بخشا ہے، عظمت والے مہینے ہیں. ان عظمت والے مہینوں میں سے محرم الحرام، اس کی 10 تاریخ کو اللہ پاک نے بے شمار تاریخی واقعات رونما فرمائے ہیں، جن میں ایک محتم بالشان واقعہ جو رونما ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرعونیوں سے نجات دلائی تھی. 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو اللہ پاک نے غرقاب کر دیا تھا بحر احمر میں، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کے افراد کو لے کر صحرا سینا کی طرف چلے تھے. یہ 10 محرم الحرام جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آنے والے ہر سال کے 10 محرم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم دین اسلام سے پہلے بھی، مشرکین مکہ صدیوں سے اس عمل کے اوپر چلتے چلے آ رہے تھے، اور خاص طور پہ محرم کی عظمت کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے. تو اللہ پاک نے اس عبادت کو برقرار رکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو 10 محرم کا روزہ بطور فرض ادا کیا جاتا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہاں پر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تم میں سے جو چاہے وہ 10 محرم الحرام، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے عربی میں، 10واں دن یوم عاشورہ، یہ خاص 10 محرم الحرام کی تاریخ کے ساتھ خاص ہے، اسی کا نام ہے. فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لیا کرے، ثواب کا عمل ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے گا. تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ 10 محرم الحرام کا روزہ، اس کی فرضیت تو ساقط ہو گئی، البتہ اس کا استحباب اب بھی باقی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے بھی تھے اور دوسروں کو تلقین بھی فرمایا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے تھے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے آخری ایام کی بات تھی کہ جس میں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ یا رسول اللہ، 10 محرم کو تو یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. ان سے جب معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے اسی دن نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے تھے، تو ہم انہی کے ماننے والے، انہی کے پیروکار ہیں، تو ہم بھی شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ ان کے قدردان قدر شناس ہیں اور ان کے تابع دار ہیں، ہم بھی ان کی طرح شکرانے کا روزہ رکھیں گے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ بھی ملا لوں گا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، لیکن راوی فرماتے ہیں کہ اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. تو 10 تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل. فرمایا کہ روزوں میں، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، افضل ترین روزہ وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے میں کسی بھی دن کا روزہ ہے. اس پورے محرم الحرام کے 29 یا 30 دنوں میں سے جس دن بھی انسان روزہ رکھے تو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضلیت کا حامل وہ محرم کے دنوں میں کا کوئی سے بھی دن کا روزہ ہے، اور بالخصوص 10 محرم میں. تو چونکہ آپ نے بھی اہتمام سے روزہ رکھا، اس کی اہمیت اور فضیلت پہ 4 چاند لگے ہیں. اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز اگر کوئی ہے تو وہ صلاۃ التہجد، رات کی نماز. اور ساری انسانیت سوئی ہوئی ہے اس وقت، چیدہ چنندہ چند افراد وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ عبادت میں لگے ہوئے ہوں تو فرمایا کہ افضل ترین عبادت ان کو نصیب ہوئی ہے. تو روزے کے اعتبار سے محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ جو چیز وابستہ ہے مستند ترین عمل وہ روزے کا عمل ہے. اور دوسری روایت جو اسی محرم الحرام سے متعلق اور وابستہ ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں یہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابو سعید خدری, حضرت ابو ہریرہ, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام بیہقی نے ان چاروں حضرات سے یہ حدیث نقل کی ہے شعب الایمان کتاب الصیام کے اندر. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ السنۃ کلہا. دس محرم الحرام یعنی یوم عاشورا میں جو شخص اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراخی اور فراوانی کرے گا پورے سال اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں فراخی اور وسعت عطا فرمائیں گے. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث وہ متواتر درجے کی نہیں ہے, لیکن کہا کہ متعدد صحابہ سے یہ روایت منقول ہونے کی وجہ سے اس میں قوت حاصل ہے اور یہ معمول بھی ہے اور امت کے اندر یہ عمل چلتا چلا آیا ہے. یہ بھی استحباب کا درجہ رکھتا ہے, مستحب عمل ہے کہ انسان 9 تاریخ کی مغرب سے لے کر 10 تاریخ کی مغرب تک یہ 24 گھنٹے یہ 10 محرم الحرام ہے. اس دن انسان کسی بھی لحاظ سے اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے اعتبار سے, نہ نفقہ خرچہ پانی کے اعتبار سے, پھل فروٹ کھلائی پلائی, بچوں کی اہلیہ کی چاہت کے مطابق ان پر رزق کی فراوانی کر دے پورے سال, اللہ پاک اس عمل کی برکت سے رزق میں فراخی اور فسعت عطا فرمائیں گے. یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے. باقاعدہ حدیث کی کتاب میں 4 صحابہ بڑے بڑے ان سے یہ حدیث منقول ہے. احادیث مبارکہ میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی حدیث میں, حدیث ایک تو وہ ہوتی ہے جو من گھڑت ہو, جس کو موضوع کہا جاتا ہے, وہ تو بالکل ناقابل عمل ہے, متروک ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان ہے, جھوٹ ہے. کہ آپ کا نام لے کر کوئی من گھڑت مقولہ حدیث کے نام سے مشہور کر دیا جائے, اس کے اوپر محدثین نے پورا کام کیا ہے, کتابوں کے مجموعے پورے مرتب ہیں, موضوعات جن میں تمام وہ من گھڑت احادیث یکجا کر دی گئی ہیں, پورا ذخیرہ ہے کہ جو من گھڑت احادیث ہیں وہ ناقابل عمل ہیں. لیکن جو حدیث صحیح درجے کی ہو, متواتر ہو, مشہور ہو, حسن ہو, حسن ہو, جو احادیث محدثین نے لی ہیں اور آگے نقل کی ہیں, ان میں کم تر درجے کی حدیث حدیث ضعیف کہلاتی ہے. اس حدیث ضعیف کے اندر بھی وہ جو جملہ ہے, وہ مقولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے, لیکن اس کی جو سند ہے اس کے اندر راوی روایت کرنے والے اس کثیر تعداد میں نہیں ہیں جیسا کہ حدیث مشہور کے اندر ہوا کرتے ہیں, حدیث متواتر کے اندر ہوا کرتے ہیں, حدیث صحیح کے اندر ہوا کرتے ہیں. لیکن ہے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کو محدثین نے محفوظ کیا ہے, لیا ہے, اور اس کی سند کا سلسلہ باقاعدہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو حدیث ضعیف کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس سے فضیلت اعمال ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی عمل کی فضیلت ہو, اس کی اہمیت ہو, تو یہ حدیث ضعیف سے آرام سے ثابت ہوتی ہے. ہاں, فرض ہے, واجب ہے, حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, اس کے لیے آیات اور احادیث متواترہ قطعی درجے کی آیات, آیات تو ساری قطعی ہیں, قطعی درجے کی روایات ہے احادیث مبارکہ, اس سے پھر حرام یا پھر کوئی فرض ثابت ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے حدیث مبارک درجے اور رتبے میں کم ہوگی, ہے تو حدیث مبارک لیکن راویوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس کے درجے میں وہ درجہ نہیں آتا جو حدیث متواتر کا ہوتا ہے, لیکن اس سے پھر بھی فضیلت ضرور بھی ضرور ثابت ہوتی ہے. اس لحاظ سے محرم الحرام کے مہینے کے اندر 2 اسلامی احکام ثابت ہیں, 10 محرم کا روزہ بشمول 9 تاریخ کے روزے کے, یا اگر 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فرصت نہ ملی تو 11ویں تاریخ کا روزہ بھی 10 تاریخ کے ساتھ ملا سکتے ہیں. محدثین نے اس حدیث مبارک کی تشریح میں وضاحت فرمائی کہ دیکھیے دینی عمل ہے روزہ رکھنا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک مقبول عمل ہے، لیکن اس عمل میں بھی یہود کے ساتھ مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں. دنیاوی معاملات میں، تہذیب اور تمدن میں، اور اپنے نقل و حرکت میں، لباس پوشاک میں، قول و فعل میں اگر اغیار کی مشابہت اختیار کی جائے تو وہ کتنا قبیح ہوگا. عبادت کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، ایک روزہ ہم رکھیں گے تو ہم ان جیسے نہ ہو جائیں. فرمایا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا، 9 اور 10 دو تاریخوں کا میں روزہ رکھ لوں گا. اگلے سال سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. علماء نے تشریح کے اندر مختلف اقوال ذکر کیے، کہا کہ خود آپ کا عمل چونکہ ایک روزے کا تھا تو اگر کوئی ضعیف ہو، کمزور ہو، زیادہ روزے نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ساتھ میں ملا لے، چونکہ وہ آپ کی چاہت اور آپ کی خواہش ہے. اس لحاظ سے پہلا عمل 10 محرم کا روزہ ایک روزے کے اضافے کے ساتھ، 9 یا 11 تاریخ کے اضافے کے ساتھ، یہ مستحب عمل. اور دوسرا عمل 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر، بال بچوں پر وسعت رزق، فراخی، ان کے خرچے پانی میں، ان کے کھلائی پلائی میں، رزق کی وسعت کے اندر جو بھی ہو سکتا ہو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اچھا دسترخوان اس دن سجے، جنہوں نے روزہ رکھا ہو ان کے لیے اچھی سحری ہو، شام افطار کے لیے اچھے کھانوں کا انتظام ہو، اور جن گھر والوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے لیے بھی شاندار دعوت ہو. جو گھر والوں کی چاہت اور پسند ہے ان کی پسند کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق انسان گنجائش کرے. وسع اللہ علیہ السنۃ کلہا، پورے سال اللہ پاک رزق میں فراخی عطا فرمائیں گے. باقی اس کے علاوہ اس ماہ مبارک کو، مقدس مہینے کو منحوس سمجھنا، اور اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، نور نظر، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام میں شہید کیا گیا، تو اس دن کو منحوس سمجھنا اور سوگ منانا، یا پورے مہینے کو اس طرح سے منحوس سمجھنا کہ شادی بیاہ نہ کرنا اور دیگر تقریبات منعقد نہ کرنا، لباس کے اندر سیاہ لباس زیب تن کرنا کہ گویا کہ سوگ اور افسردگی کا اظہار کیا جائے، اس پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک تفصیلی جملہ اور ایک محاکمہ نقل کیا. فرمایا کہ بے شک امت مسلمہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کو اس المناک دردناک حادثے کی وجہ سے غم اور حزن کے اندر گزاریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کے پھول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت رکھنے والے، اور آپ کے نور نظر، لخت جگر، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشہ، اپنے خاندان کے اکثریت افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں حد سے زیادہ بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے. فرمایا کہ مناسب تو یہ تھا کہ امت سوگ منائے، حزن اور غم کا اظہار کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھے، کہا کہ بے شک حضرت حسین اعلی درجے کے عابد، علماء، صلحاء کے امام، اور حد سے زیادہ بہادر و جری اور دلیر، اور حد سے زیادہ بڑھ کر سخی، تمام خوبیوں کے مالک تھے، جو باطل کے آگے ڈٹ گئے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن باطل کے آگے نہ جھکے. فرمایا کہ ان تمام تر کے باوجود سوگ اور غم منانے کی حیثیت میں اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ ان کے والد ماجد 40 ہجری میں رمضان کے مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے در دولت سے مسجد کی طرف چلے ہیں، راستے میں قاتل نے وار کیا اور جامع شہادت نوش فرما گئے. فرمایا کہ اس دن کو بھی پھر یوم سوگ منایا جائے، اس دن بھی غم اور ماتم منایا جائے کہ وہ تو ان کے والد ماجد رتبے اور مقام میں اور بھی بڑھ کر ہیں، خلفائے راشدین میں داخل اور شامل ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. اور ان سے پہلے، یہ ساری تفصیل حضرت علامہ ابن کثیر رحم اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ ان سے پہلے 36 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل اور برتر تھے، ان کو اپنے مکان میں محصور کر کے بھوک اور پیاس کی حالت میں ذی الحج کے مہینے میں ایام تشریق میں ذبح کر دیا گیا. فرمایا کہ اس دن کو بھی زیادہ سوگ میں گزارا جائے، اس کو بھی ماتم کا دن بنا لیا جائے، اور پھر فرمایا کہ ان سے بڑھ کر ان دونوں شخصیات سے امت مسلمہ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز فجر میں تلاوت کے دوران قاتلانہ حملہ کر کے شہید کر دیا گیا، تو فرمایا کہ اس دن کو بھی سوگ میں گزارا جائے اور ماتم کا دن بنایا جائے. اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی، فرمایا کہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے امت کے لیے اس دن سے بڑھ کر کوئی غم کا اور افسوس کا صدمے کا دن نہیں تھا، ربیع الاول ہے، 12 تاریخ ہے. فرمایا کہ پھر تو اس دن کو سب سے زیادہ امت مسلمہ غم اور ماتم کا دن بنائے، حالانکہ کوئی نہیں بناتا. فرمایا کہ یہ شہادت مومن مسلمان کے لیے سعادت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دلی چاہت ہے کہ میں راہ خدا میں قتال کروں، جہاد کروں، دشمنان اسلام کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید کر دیے جاؤں، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر شہید کر دیے جاؤں، پھر زندگی دی جائے، پھر شہید کر دیے جاؤں. 3 مرتبہ آپ نے شہید ہونے کی دلی چاہت کا اظہار فرمایا ہے. فرمایا کہ شہادت تو مومن کا مقصود اور مطلوب ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور تقدس کا بیان ثبوت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو شہادت کے لیے وہ عظیم الشان دن منتخب کر کے دیا کہ جس دن کو اللہ پاک نے پہلے سے عظمت بخشی تھی، مقدس دن ہے، اس میں بڑے بڑے حالات، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اس عظیم الشان دن کے اندر اللہ پاک نے شہادت کا فیصلہ فرما کر یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو نمایاں اور اجاگر فرما دیا. اس شہادت کی وجہ سے تو اور زیادہ عظمتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول اور مقرب بن جاتے ہیں، ایسی حیات جاویدانی نصیب ہوتی ہے. لا تقتلوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میرے راستے میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والوں کو مردہ مت کہنا، بل احیاء وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون تم اس بات کا شعور اور سمجھ اور عقل نہیں رکھتے. دوسری جگہ فرمایا کہ یہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق فراہم کیا جاتا ہے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. رب الجلال کی طرف سے ان پر جو انعامات کی بارش ہوتی ہے اس پہ حد سے زیادہ خوش و خرم ہیں حشاش اور بشاش، فرحین، خوشی سے وہ گویا کہ مسرور ہی مسرور ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ہمارے ساتھی بھی آ جائیں، ہمارے ساتھ آ کر مل جائیں. تو شہادت تو مومن کا مقصود اور مطلوب ہے. اور اس مہینے کے اندر کہتے ہیں کہ شادی بیاہ نہ کرنا یہ بھی ایک طرح سے اغیار کی نقالی اور ان کی مشابہت ہے، ورنہ خود روایت کے راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی تھی، تو 3 اقوال محرم، ذلحج، محرم اور سفر، ان 3 مہینوں کا قول ملتا ہے. حضرت مولانا محمد ادریس صاحب مریٹھی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں 3 اقوال نقل کیے، فرمایا راجح قول محرم الحرام کا ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم ہی کے مہینے میں ہوئی ہے. تو شادی بیاہ کا اور دیگر معاملات کا اس میں عام مہینوں کی طرح یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں سوگ منانا، اغیار کی نقالی کرنا، یہ ساری چیزیں پھر انسان کے عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا. دین اسلام صاف شفاف سیدھا سادہ مذہب ہے. 2 تعلیم میں نے آپ کو بتا دی، 10 محرم کا روزہ اور عمومی طور پر پورے محرم کے دنوں میں سے کسی بھی دن کا روزہ. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح. فرمایا کہ جو بھی رمضان کے بعد کے روزوں میں افضل ترین روزہ دیکھنا چاہے تو اللہ کا مہینہ محرم، اس کے محرم کے دنوں میں کہ کوئی بھی روزہ یہ افضل ترین روزہ ہے. افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز اگر کوئی ہے تو تہجد کی نماز ہے. تو روزہ اور دوسرا عمل وسعت رزق, 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا, اپنی گنجائش کے مطابق ان کے کھانے پینے میں, ان کی خوشیوں میں, ان کے نان نفقے میں, ان کے خرچے پانی میں وسعت فراخی کر سے کام لینا. پورے سال کی وسعت رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے. وسع اللہ علیہ السند کلہا, اللہ پاک پورے سال اس پہ وسعت رزق فرمائیں گے. اس کے علاوہ دیگر رسومات, دیکھا دیکھی, دوسروں کی نقالی اختیار کرنا, اس سے اجتناب ضروری ہے. محرم ہی کے ساتھ حلیم کو خاص کر دینا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من تشبہ بقوم, آخرت میں جواب دینا مشکل پڑ جائے. محرم سے پہلے انسان دسیوں دفعہ بنائے, محرم کے بعد دسیوں دفعہ بنائے, لیکن خاص نقالی کر کے لباس پوشاک میں, کھانے پینے میں, اس طرح کے معاملات سے, خرافات سے, رسومات سے, بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. من کثر سواد قوم فہو منہم, جس نے جس جماعت کے افراد کے بڑھانے کا جو بھی ذریعہ اور سبب بنا, آخرت میں اس کا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا. مشابہت سے بھی بچنا ہے, اور خرافات کے اندر جو لوگ خرافات میں مبتلا ہیں تو خرافات کا ارتکاب کر کے ان کی جماعت کی کثرت کا اضافہ ہونے کے ذریعہ اور سبب ہونے سے بھی بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صاف ستھری پاکیزہ مبارک زندگی عطا فرمائے, اور نیکی کے تمام مواقع پر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.